بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اهل سنت وجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشن منہج کی روشنی میں درس جاری ہے. آٹھویں اصل پر بات کر رہے تھے، دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف اور منہج، اور یہ بیان کیے تھے کہ قرآن اور صحیح حدیث دلیل کے اعتبار سے بنیادی ماخذ دین ہے. دلیل ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ہی، صحیح حدیث سے ہی بیان کی جاتی ہے. اور پھر تفصیل بیان کرنے کے بعد ایک اہم نقطے پر بات ذر رک گئی، وہ نقطہ یہ تھا کہ کیا قرآن اور حدیث کا ظاہر اور باطن ہے یا نہیں، اور ظاہر اور باطن سے کیا مراد ہے، صحیح مراد کیا ہے، یہ بیان کر چکے ہیں مثالوں کے ساتھ الحمدللہ. اور باطل مفہوم کیا ہے، غلط مفہوم کیا ہے، اس کی بھی چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں بعض اور مثالیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث یا قرآن اور سنت کے ظاہر اور باطل غلط مفہوم جو ہے وہ بعض کتابوں میں اور بعض گروہوں میں کس طریقے سے موجود ہے، اور باطل مفہوم کا مطلب کیا ہے، کیا بیان کیا تھا، قرآن اور سنت کا باطل مفہوم، باطن کا باطل مفہوم یعنی غلط مفہوم کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہو، قرآن مجید کی اور حدیث کی تحریف. ظاہر اور باطن کو ایک اوڑ بنایا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی تحریف کرنے کے لیے، جس سے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہرگز نہ ہو. ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں، رومی میرے بھائی ہدایت ہے، ہدن للمتقین، متقی ہیں تو ہدایت ہے، متقی نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے. متقی کی شرط کیوں ہے، تاکہ قرآن مجید کو سمجھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. ورنہ عربی زبان میں قرآن مجید اترا ہے، عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ آپ ایک لفظ سے اور معنی بھی نکال سکتے ہیں. جب تقویٰ نہیں ہے تو پھر تحریف لازم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قرآن مجید میں سے تقویٰ سے جوڑ دیا ہے پہلے صفحے میں قرآن مجید کے، ہدن للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہاں پر ایک ایک لفظ کا معنی ہے، وہ فائدہ ہے، ذالک ہے، دور ہے. اس میں اشارہ دور کے لیے کہ نہیں، دور ہے، ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتا ہے، قریب اس کے لیے جو شک نہیں کرتا. لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے. اہدن الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں، یہی ہدایت ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن شرط یہ ہے، متقی بنو گے ہدایت حاصل کرو گے. جب تقویٰ نہیں ہے تو تحریف لازم آئے گی، اللہ تعالیٰ کے معنی اور مراد غلط ضرور بیان ہوگا، اور راہ راست سے ہٹیں گے، اور ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوگی. میں نے بعض مثالیں بیان کی تھی پچھلے دروس میں، اور یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں سے اور صحیح حدیث کو یا ضعیف حدیث بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے بالکل دور جا کے ایک نئے دین ایجاد کیا گیا جس پر آج عمل ہو رہا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے درس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی مثالیں جس میں قرآن مجید سے غلط مراد لی گئی ہے، غلط مفہوم لیا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ ان الفاظ سے یہ معنی بھی ثابت ہوتا ہے. ظاہراً تو الفاظ اور ہیں، لیکن اس کے اندر یہ معنی چھپا ہوا ہے جس کو معنی باطنی کہتے ہیں. میرے پاس یہ فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. یہاں فضائل قرآن فضائل اعمال میں فضائل قرآن صفحہ نمبر 220 میں فرماتے ہیں، قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی. بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب بیان کیے ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں. پھر آگر فرماتے ہیں، اہل فن تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضرورت بتلائی ہے. وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جاوے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی. بطن کلام کیا ہے؟ کہ باطن مفہوم تک پہنچنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. اچھا، اول لغت، دوسرے نحو، بات لمبی ہے میں صرف ہیڈنگ بتا رہا ہوں، تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے، چوتھے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، پانچویں علم معانی، چھٹے علم بیان، ساتویں علم بدیع، آٹھویں علم قراءت، نویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے. اب عقائد پہ ذرا غور فرمائیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں قرآن مجید سے جو اصل مراد ہے کیسے تحریف کی جاتی ہے. فرماتے ہیں، نویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی. مثال جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، دسویں اصول فقہ کا معلوم کرنا، نواں پہ رکتے ہیں ذرا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں ہاتھ مطلب کیا ہے؟ ہاتھ جو معروف ہے عربی زبان میں، لیکن حقیقتاً ہاتھ کا مطلب جو باطنی معنی ہے، ہاتھ مطلب ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ مطلب ہے طاقت اور قدرت، یہ تعویل ہے. فرماتے ہیں عقیدے کے باب میں ہم ظاہر لفظ نہیں لیں گے قرآن مجید کا، باطن لفظ جو چھپا ہوا ہے، یہ تعویل ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پر تو ید اللہ فوق ایدیہم ایک ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یہاں پر تعویل ہو سکتی ہے، لیکن سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر ہاتھ کا معنی قدرت سے، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں قدرت کو بھی کہتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے مراد قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ہاتھ، معنی طاقت اور قدرت ہے، یہ معنی صحیح ہاتھ ہے، اصل ہاتھ جو ہاتھ ہوتا ہے صحیح معنی میں جسے پکڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مراد کیا ہے؟ اچھا، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر ہاتھ مطلب طاقت اور قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی دو طاقتیں ہیں، دو قدرتیں ہیں بس، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ کوئی مائی کا لال اس دنیا بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ مطلب نعمت بھی ہے، دو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن کبھی گن نہیں سکتے ہو. دنیا فنا ہو سکتی ہے، سمندر کے قطرے فنا ہو سکتے ہیں، ہواؤں کے ذرے فنا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، تو پھر اگر ہاتھ مطلب نعمت ہے یا طاقت ہے یا قوت ہے یا قدرت ہے، تو کتنی طاقت و قدرت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تحریف لازم ہوئی ہے. یہ کون سا باطن معنی تم امت کو دینا چاہتے ہو؟ یہ کون سا باطنی معنی ہے؟ اس پہ تحریف لازم آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تحریف لازم آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اور ان کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء و صفات کے متعلق ایک سوال امام مالک سے کیا گیا. ایک شخص آئے اور کہا، اے امام صاحب، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے مستوی ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے سے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سر اٹھا کے کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه، اور اپنے مجلس سے اسے نکال دیا گیا. اس شخص نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں کسی کا قول. امام صاحب نے فرمایا میں نے تمہارے منہ سے ہی سنا ہے، نکالو اس کو اس مجلس سے، یہ فتنہ کہاں سے لے کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور بعض لوگ آ کے کہتے ہیں عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، ایک جگہ لازم آتی ہے، ہماری عقل نہیں مانتی. بھئی تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا تمہیں عقل سے کیا لین دین ہے؟ یہ کون سی عقل ہے جو قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتی؟ یہ کون سی عقل ہے جو قرآن مجید کے مفہوم کو اپنے اندر تولنا چاہتی ہے؟ یہ کون سی عقل ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد کو تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں دسویں اصول فقہ کا علم معلوم ضروری ہو کا معلوم ہونا ضروری ہے، گیارہویں اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے، بارہویں ناسخ منسوخ کا علم، تیرہویں علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، چودہویں ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوتی ہے. اچھا، ان سب کے بعد، اب سب سے خطرناک بات سنیں، ان سب کے بعد پندرہواں وہ علم ہے، پندرہواں وہ علم وحبی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، کہ جو بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے تو حق تعالی شانہ اسے ایسی چیز کا علم عطا فرماتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا. بہرحال اس حدیث متعلق بہت کلام ہے علماء کی. مجھے یہ پتا ہے کہ علم وحبی کا دروازہ جو کھلا ہے بند کون کرے گا؟ میں مثالیں دوں گا ابھی آپ کو. ابن عربی کی یہاں پہ کتاب رکھی ہے، یہ علم وحبی کا آپ کو بتاؤں گا میں، کہ اس کتاب میں اس شخص نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو کیا، اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے اسی دروازے کھول کے. یہ علم وحبی ہے، یہ نہ پوچھنا مجھ سے اسرار حقیقی کے متعلق. میں نے کیا کہا تھا، سند ہے اس کی اسرار حقیقی جو پہلے درس میں نے بیان کیا تھا. کیا تھا یہ؟ فیض کے ذریعے سے. فیض کیا ہے؟ وحبی ہے کہ نہیں؟ یہ علم وہ ہے جو آپ سلم براہ راست مجھے عطا فرمایا ہے، اور جس نے ثابت کیا گیا کلمہ شہادت سے لے کے حج تک یہ ارکان اسلام ہے، ان کو تبدیل کیا گیا. یہاں پر میں زیادہ لمبے بحث نہیں کروں گا. صفحہ نمبر 241 میں اب ذرا غور سے سننا، ذرا فرماتے ہیں بقیۃ السلف حجۃ الخلف مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نور احمد قدو کی تفسیر سے مستنبط ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سلوک الی اللہ یعنی مرتبہ احسان حق سبحانہ وتعالی تقدس کی حضوری کا نام ہے، جو تین طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے. سلوک الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تین طریقوں سے. میں بہت بات لمبی ہے، سفر میں نے بتایا 241 فضائل قرآن، سفر 241 میں جا کے پڑھ لینا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں سے باتیں کاٹ کر کے بیان کرتے ہیں، عامر بھی شروع سے پڑھ لینا، میں صرف جو شاہد وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ سلوک الی اللہ یعنی مرتبہ احسان حق سبحانہ و تقدس کی حضوری کا نام ہے، جو تین طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے. اول تصور، جس کو عرف شرع میں تفکر و تدبر سے تعبیر کرتے ہیں، اور صوفی کے یہاں مراقبے سے، مراقبہ. تفکر و تدبر میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ ہوتا ہے. صوفی کا مراقبہ معروف ہے، قبروں کے پاس جا کے اپنے گھٹنوں میں سر دبا کے بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، پھر کشف القبور کا عقیدہ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ کے فیض سے، مراقبے سے، کہ یہاں پر جو ہے اس قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یا اس کے لیے یہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. قرآن مجید کے تدبر کو مراقبہ کہا جاتا ہے. آپ اپنے ٹرم استعمال کر اپنے لیے، کم سے کم تدبر سے تو اس کو نہ ملائیں، ورنہ پھر آپ قرآن کے تدبر میں جا کے قبر قریب سر گٹوں میں دے کے بیٹھ جائیں گے، تدبر کرتے رہیں گے. میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، فضائل حج میں ایک قصہ، مشہور قصہ ہے، کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں مسجد نبوی میں، وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد الرزاق صنعانی کا درس ہو رہا ہے، اور امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کا درس ہو رہا ہے مسجد نبوی میں. دیکھتے ہیں ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اپنے گھٹنوں پہ اپنا سر دبا کے مراقبے میں بیٹھا ہے، اور باقی لوگ محدث صاحب کے درس میں شامل ہیں، درس سن رہے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اس جوان سے دریافت کرتے ہیں، بھئی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر عبد الرزاق صاحب درس دے رہے ہیں، آپ درس میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سر اٹھا کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، میں تو رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، عبد الرزاق صنعانی محدث، معروف محدث جو ہیں. تو تعجب ہوا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تم بتاؤ میں کون ہوں، بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ شخص نے کہا اگر میری فراست صحیح ثابت ہو تو آپ پر خضر علیہ السلام ہیں. تب خضر علیہ السلام کو معلوم ہوا کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جو کو وہ بھی نہیں جانتے. خضر علیہ السلام والسلام ایک طرف کہتے اللہ تعالیٰ نے علم دنیا عطا فرمایا ہے، ایک طرف یہ صوفی کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جن کو وہ بھی نہیں جانتے. اب یہاں پر جو مراقبے بیٹھے تھے یہ کون سا علم حاصل کر رہے تھے؟ یہ علم وہ بھی حاصل کر رہے تھے، یہ وہ علم حاصل کر رہے تھے جو عوام الناس، ہم اور آپ، ہمارے علماء اور ہمارے محدثین نہیں حاصل کر سکے. پھر مجھے آخر میں ایک گزارش ہے میری، جنید جمشید آپ جانتے ہیں مشہور سنگر تھے پاکستان کے، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن کاش راہ راست اپنا لیتے. کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ بھی ابھی تک بھی اٹکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. ان کا ایک پروگرام آتا تھا سیدھا راستہ، پر کسی چینل پہ آتا تھا، آج سے دو تین سال پہلے شاید آتا تھا. اس میں سے میں نے ایک ریکارڈنگ سنی ان کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ نور السماوات والارض، کے متعلق وہ بیان کر رہے تھے. اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور کی آیت، معروف آیت، اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز میں موجود ہے. پھر مثالیں دی کہ پھول کی خوشبو اپنی پھول کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. کسی سیب کی مٹھاس سیب کی اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. کسی چیز کی خوبصورتی آسمان کی خوبصورتی اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. پھر مثالیں دیتے گئے. میرا سوال یہ ہے، کیا جنید صاحب جو ہیں ان 15 علوم سے گزر کے گئے ہیں؟ یہ 15 علوم کی شرط جو لگی ہے ان سے گزر کے گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بھی جانتے ہیں. تو پھر یہ مفسر کیسے بن گئے؟ دوسری بات یہ ہے، وہ کہیں گے کسی سے سنا ہے، کسی عالم کو نقل کر سکتے ہیں. اور یہ میں بھی کہتا ہوں کہ طالب علم کی ضروری ہے کہ سب یہ 15 علم حاصل کرے، یہ علماء کے لیے ضروری ہے، یہ 15 علوم جو ہیں یہ علماء کے. اب اور عالم یہ علم حاصل نہ کرے تو پھر کون علم حاصل کرے گا؟ یہ میرے بھائی علماء کے لیے ضروری ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن طالب علم کیا کرے گا؟ وہ علماء کے قول نقل کرے گا. طالب علم کیا کرے؟ تفسیر اٹھائی ابن جریر طبری، تفسیر پڑھی، آ کے سنا دیا آگے، غلط کیا اس نے صحیح کیا. تو تفسیر کو نقل کرنا، ناقل جھوٹا نہیں، بشرطے کہ سچ بولے اور صحیح تفسیر بیان کرے، اور ان لوگوں کی تفسیر بیان کرے جو راہ راست پر ہیں. اب سیدھا راستہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کو تفسیر وہ بیان کرنی چاہیے جو سیدھے راستے پہ. آپ جانتے ہیں تفسیر کہاں سے لی انہوں نے؟ ابن عربی کی تفسیر ہے یہ تفسیر ابن عربی کی ہے، جو کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے. وحدت الحلول کے عقیدے کی نشر و نما کرنے والا یہ شخص، یہ نشر و شاعت اس نے کی ہے. یہ عقیدہ وحدت الحلول کا عقیدہ جو ہے یہ دب چکا تھا. حلاج کو جب قتل کیا گیا جس نے کہا جبے میں اللہ ہے، جبے میں خود تھا، کہتے ہیں جبے میں اللہ ہے، اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا گیا. اب یہ فطرت دب گیا تھا، ابن عربی نے اس فطرت کو پھر سے زندہ کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، جسے ابھی میں بیان کروں گا کہ تحریف اس نے بھی کیسے کی ہے. بہرحال تو اگر کوئی تفسیر بیان ہی کرنی تھی تو جنید جمشید صاحب کو کسی تفسیر بن جیر طبری نہیں ملی، ابن کثیر نہیں ملی، کتنی اچھی تفسیر ہیں. تفسیر بیضاوی ان کے پاس ہے نا، بڑے اہتمام کرتے ہیں، اسے نہیں. یعنی یہ تفسیر جو ہیں، یہ تفسیر جو سلف سے ثابت ہے، ان تفسیر کو یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جانتے ہیں کہ ابن عربی ان کے نزدیک جو ہے شیخ اکبر ہے، تو شیخ اکبر کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ اور شیخ اکبر اسی فضائل اعمال میں بھی ہے. صفحہ نمبر فضائل تبلیغ صفحہ نمبر 631 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اب دیکھیں دوسری مثال کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو تبدیل کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. اب مجھے بتائیں، تبلیغ جماعت والے ساتھی وہ کہتے ہیں ہماری دعوت کیا ہے؟ قرآن سنت کی دعوت ہے. یہ دعوت تصوف کی طرف دعوت ہے. میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ، کہ لوگوں دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ آپ لوگوں کی دعوت ہے تصوف کی طرف، لوگوں کو بلانا چاہتے ہو، صوفی بنانا چاہتے ہو، اس کو اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس فضائل اعمال میں اگر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو 10 جگہ دکھا سکتا ہوں جس میں مشائخ صوفیہ، ہمارے صوفی علماء، تصوف، صوفیت، تصوف بار بار ذکر کیا گیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت و قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، ذرا انڈر لائن کریں یا نوٹ کر لیں، اور ان تبلیغی بھائیوں سے پوچھیں ذرا سوال کریں، شیخ اکبر ہے کون؟ یہاں پر نام نہیں لکھا، وہ لکھیں گے بھی نہیں. اس کی دوسری مثال میں یہاں سے بیان کروں گا، عقائد علماء دیوبند محمد المفند، اس پر بھی دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے یہ نام لیا ہے عربی ٹیکسٹ میں، اردو میں ترجمہ میں نام موجود نہیں ہے، چھپاتے ہیں لوگ. بہرحال شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، تو جا کے ان سے پوچھے بھی کون ہے شیخ اکبر کون ہے. اور یاد رکھیں، صوفیوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ شیخ اکبر ان کا ایک اور وہ ہے ابن عربی. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، ان کو ریکارڈنگ موجود ہے سورۃ الحدید کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی ہے، اور شیخ اکبر کا فلسفہ وجود سب سے اچھا ہے ان کے نزدیک. بہرحال تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کرو، اس کی خدمت گزاری کر، اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہے کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے، اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالی سے ملا دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ یہ معنی ہے، یہ تفسیر ہے، کہ یہ اللہ تعالی کی مراد ہے کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے، یہی صادقین ہے. کونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے میرے بھائی؟ اگر یہ اللہ تعالی کلام کی تحریف میں ہے، تحریف کسے کہتے ہیں پھر؟ یہ باطن معنی لیا ہے، یہ ظاہر و باطن ہے آپ لوگوں کے ہاں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. اور مثالیں بھی ہیں لیکن صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. فضائل اعمال کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بہت دور کی بات کرتے ہیں جب تبلیغ جماعت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اپنے علماء کی یہ کتاب ہے، ان میں سے آپ کیوں مثالیں بیان نہیں کرتے؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کی بات کرتے ہیں، اشرف تھانوی صاحب کی بات کرتے ہیں، تو یہ فضائل اعمال ہے، ان سے غلطی نکال کے دکھا ہے. بھائی یہ فضائل اعمال ہی ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے. اسی میں سے میں نے آپ لوگوں سے پڑھ کے سنایا ہے. جس کو کوئی شک و شبہ ہے کتاب موجود ہے, سفر نمبر موجود ہے, جو میرے پاس یہ نسخہ ہے یہ ہے زمزم پبلشرز. نسخہ تبدیل ہو سکتا ہے, پرنٹنگ پریس تبدیل ہو سکتا ہے, صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے پورا باب ہی پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. المحند المفند عقائد علماء دیوبند, اس میں ظاہر و باطن کی مثال اور کس طریقے سے یہاں بھی غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے. صفحہ میرے پاس یہ دار الاشاعت اردو بازار کراچی, فون نمبر اتنا, اس کا صفحہ نمبر ہے 232. یہاں پر ایک مسئلہ ہوا ہے, فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے متعلق, کیا آپ وسلم خاتم الانبیاء المرسلین ہیں. یہاں پر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 232 میں اور 233 میں ایک رسالہ تحذیر الناس, قاسم نانوتوی صاحب نے اس رسالے کو لکھا ہے. لکھتے حجت الاسلام, مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوجہ الکمال ثابت کیا ہے. الوجہ الکمال ثابت کیا ہے, وجہ کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے شیخ مولانا مول محمد قاسم صاحب نانوتوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وقت نظر سے عجیب و دقیق مضمون فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے. جو کچھ مولانا نے اپنے رسالہ تحذیر الناس میں بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت میں دو نوع داخل ہیں. ایک خاتمیت باعتبار زمانہ, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تمام انبیاء کی نبوت کے زمانے سے متأخر ہے اور آپ بحیثیت زمانے کے سب کی نبوت کے خاتم ہیں, اور دوسری نوعیت خاتمیت باعتبار ذات, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ختم و منتہی ہوئی, اور جیسا کہ آپ خاتم النبیین ہیں باعتبار زمانہ اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں بالذات, کیونکہ ہر وہ شے جو بالعرض ہو ختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہوتی ہو. اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا. اور جبکہ آپ کی نبوت بالذات ہے, اور یہ دیکھیں ذرا غور فرمائیں, اور جبکہ آپ کی نبوت بالذات ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت بالعرض ہے, اس لیے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطے سے ہے اور آپ ہی فرد اکمر اور آخر تک یہ بات کی, یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اگر نہ ہوتی تو کسی کی نبی کی نبوت نہ ہوتی. نبوت بالذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور باقی انبیاء تمام انبیاء کی نبوت بالعرض ہے. آگے فرماتے ہیں اور یہ دقیق مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت رفعت شان و عظمت کے بیان میں مولانا کا مکاشفہ ہے. یہ کہاں سے دلیل ہے کہ بالذات بالعرض کی جو بحث آگے بیان کی ہے دلیل کہاں سے آئی ہے؟ کہ قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ مولانا کا مکاشفہ ہے. اچھا میں عربی ٹیکسٹ پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھیں کس طریقے سے غلط بیان کی گئی ہے. عربی میں وہذا تدقیق منه رحمه الله تعالى ظهر له في مكاشفات في اعظام شأنه وإجلال برهانه وتفضيله وتبجيله صلى الله عليه وسلم. اچھا حققه المحققون من ساداتنا العلماء كالشيخ الأكبر, يعني بر الشيخ الأكبر عليه, كالشيخ الأكبر والتقي الدين السبكي وقطب العالم الشيخ عبد القدوس الكنغوهي. عربي میں اردو میں دیکھیں اور یہ دقیق مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و رفعت شان و عظمت کے بیان میں مولانا کا مکاشفہ ہے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے خیال میں علماء متقدمین و اذکیاء متبحرین میں سے کسی کا ذہن اس میدان کے نواحی تک بھی نہیں گھوما. ہاں ہندوستان کے بدعتیوں کے نزدیک کفر و ضلال بن گیا. بدعتی کون ہے؟ ہم سب بدعتی ہیں, صرف بیل ہی نہیں ہے, جو ان کی مخالف وہ سارے بدعتی ہیں, جو اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو بالذات و بالعرض ہے. بہرحال میرا سوال یہ ہے ترجمہ میں شیخ اکبر کہاں ہیں؟ گنگوہی صاحب کہاں ہیں؟ سبکی کہاں ہیں؟ ترجمہ پورا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ترجمہ کسی کا نام نہیں ہے. اب مجھے بتائیں عربی کتنی جانتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے لوگ عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں؟ اردو پڑھ لی. ایک شخص میں نے کہا دیکھیں اس میں شیخ اکبر کا ذکر کہتے ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ کتاب پڑھیں. کہتے میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا بھائی اس میں ذکر ہے کیسے نہیں ہو سکتا. کہتے دکھائے کہاں پہ. میں نے دکھایا. وہ پڑھ اردو. کہتے نہیں میں پڑھوں عربی. میں کہتا ہوں ہے. میں نے کہا آپ عربی پڑھیں. کہتے ابھی پڑھ نہیں سکتا. میں کہ نام تو پڑھ سکتے ہو نا. دیکھو اوپر عربی میں کیا لکھا ہے. کہتے شیخ اکبر ہے. میں نے کہا اردو میں کیوں نہیں ہے. خاموش. میں نے کہا پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہوگی. دوسرا نسخہ نکالا. دوسرا نسخہ نکالا اس میں بھی نہیں. تیسرا نکالا اس میں بھی نہیں. تینوں پرنٹنگ غلطی ہے اور تین مختلف دار شاید دار اپنا طبعات سے چھپ کے آئے ہیں مختلف. بہرحال یہ ایک مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. کس کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں خاتم النبیین نہیں ہے. کیا قادیانیوں کے لیے خاتمیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف کرے غلط باتیں بیان کرے حق کو جھوٹ اور باطل سے سجا کر بیان کرے؟ میرے بھائی حق ہمیشہ حق ہوتا ہے. نور ہے اور باطل گمراہی ہے اور اندھیرا ہے. اور آپ اندھیرے سے حق کو جلانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی اندھیرے سے بھی نور آیا ہے؟ میرے بھائی اندھیرے کا خاتمہ نور سے ہوتا ہے. آپ اندھیرے استعمال کر کے نور بیان کرنا چاہتے ہیں. اندھیرے سے اندھیرا ہی ہو سکتا ہے. گمراہی ہو سکتی ہے. اندھیرے سے کبھی نور پیدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں اور آخر میں اس درس ختم کرنا چاہتا ہوں. اگلے درس میں ایک نئی چیز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آگے پوائنٹ بھی ہیں اس میں. ابن عربی کے میں نے باقی خصوص الحکم ہے. شیخ اکبر کا ذکر منادن مفنن میں بھی ہے اور فضائل اعمال میں بھی ہے. یہاں پر دیکھیں ظاہر و باطن کو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے. اب یہ آیت اللہ نور السماوات والارض خصوص الحکم آیت نمبر 42 میں یہ بیان کرتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض وباعتبار وقوع القوام المحال عروض الماهيات. فرماتے ہیں لأن هذا الفيض من حيث الوحدات الواحدية اسم الله تعالى ليس بينه وبين الذات واسطة وباعتبار تعدده وتنوعه في القوابل وتعيينه بها كان عطايا اسميا ومعنى لفظ شيث عطاء الله. آگے فرماتے ہیں عطائے ذاتی کی بات شروع کر دی ہے. برحال وہ یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وجود میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ وجود میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. دوسری مثال صفحہ نمبر 186 میں وما رميت اذ رمى ولكن الله رمى. یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا جو کچھ بھی پھینکا ہم نے خود پھینکا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ اور اگر بات وہی جیسے ہم بیان کر چکے ہیں تقریر کے ساتھ یعنی پختی مضبوطی کے ساتھ فَعْلَمْ أَنَّكَ خَيَال پھر تم جانو کہ تم خیال ہو وَجَمِعَ مَا تُدْرِكُهُ مِمَّا تَقُولُ فِيهِ لَيْسَ إِلَّا خَيَال اور جو بھی تم دیکھتے ہو جو مشاہدہ ہے تمہارا سارا خیال کا خیال ہے حقیقت نہیں ہے. فالوجود کل خیال فی خیال سارے کا سارا وجود خیال ہی خیال ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے جنگ بدر میں جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا فرمائی شاہت الوجود کے چہرے ان کے خراب ہو جائیں اور ہر ایک شخص میں مٹی ہر مشرق کی آنکھ میں مٹی کا ذرہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا ہے. یہاں پر جو جبری ہیں جبر کا عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں انسان تو مجبور ہے اب پھینکا تو آپ اصل میں خود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے پھینکا میں نے پھینکا ہے تو انسان تو مجبور ہے. یہ معنی جبر نے غلط معنی لیا ہے. صوفی نے کیا معنی لیا ہے ابن عربی نے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے پھینکا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ وسلم کے اندر حل تھا موجود تھا آپ وسلم کے اندر اس لیے پھینکا کس نے ہے آپ وسلم نے پھینکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے. ہاتھ کس کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اصل پھینکنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر آگے فرماتے جو کچھ بھی وجود میں ہے سارا خیال ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ میں، یہ گلاس، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، سب خیال ہی خیال ہے، فکشن ہے سارا. حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہے، نعوذ باللہ. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک پھینکنے کا مطلب ہے کہ میں ایک چیز کو پھینکتا ہوں، دوسرا مطلب ہے کہ ٹارگٹ پر لگنا. آپ جو کوئی چیز پھینکتے ہیں ٹارگٹ پہ مارنے کے لیے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا عمل ہوتا ہے، دوسرا ٹارگٹ پہ لگنا. تو اس میں ایک تو عمل آپ سلام کا اپنا ہے، کون سا ہے؟ پھینکنا. آنکھوں میں کس نے پہنچائی ریت کو؟ ایک ایک ذرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایک مشرک کی آنکھ میں ایک ایک ذرہ گیا ہے. تو پھر یہاں پر بہت حلو کا کوئی جواز بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حل ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ سبحان اللہ. کیا کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نہیں پہنچا سکتا ریت کا ذرہ؟ کیا ضروری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں داخل ہو کے حل ہو کے پھر پہنچائیں گے ریت کے ذرے کو؟ یہ کہاں کی عقلیں ہیں، یہ کیسی عقلیں ہیں؟ تیسری مثال، سفر پر 200 میں فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہراب کے سے بھی زیادہ قریب ہیں. فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَمَا خَصَّ إِنْسَانًا مِنْ إِنْسَانٍ، یعنی ایک انسان کو دوسرے پر خصوصیت نہیں دی، سب کی بات کی ہے. فَقُلْ بَلْ إِلَٰهِ مِنَ الْعَبْدِ الْإِخْفَاء بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الْإِلَٰهِ فَلَا قُرْبَ أَقْرَبَ مِنْ أَنْ تَكُونَ هُوِيَّتَهُ عَيْنُ أَعْضَاءِ الْعَبْدِ وَقُوَّاهُ، اس سے قرب اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے، نعوذ باللہ، اعضاء بن جائے اور طاقت بن جائے. اعضاء جانتے ہیں جسم کے حصے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے اور طاقت اللہ تعالیٰ بن جائے آپ کی. وليس العبد سوى هذه الاعضاء والقوى فهو حق مشهود في خلق متوهم. متوهم آپ کیا ہیں، انسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں فهو حق مشهود فی خلق متوہم، کہ انسان حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے حقیقتا، لیکن اس کی ماہیت جو ہے، جو خلق ہے، وہ متوہم ہے، حقیقتا نہیں ہے، فکشن ہے. آگے کہتے ہیں فالخلق معقول والحق محسوس مشہود عند المؤمنین واہل الکشف والوجود، خلق معقول ہے والحق مشہود ہے، دیکھتے ہیں. کون دیکھتے ہیں؟ عند المؤمنین، یہ مؤمن کون ہے؟ اہل الکشف والوجود، جو اہل کشف ہیں، انسان کے اندر انسان کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھتے ہیں. اہل کشف والوجود جو ہیں، وحدت الوجود کے ماننے والے، جو کہ یہ موحد کہتے ہیں، وہ انسان کی شکل انسان کو نہیں دیکھتے، اللہ ہی کو دیکھتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سفر نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ظاہر اور باطن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الظاہر والباطن، سورة الحدید میں آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں لأن العالم صورة وهو باطنها فحسب. ظاہر باطن کیا مراد اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں؟ العالم صورة، العالم جتنے بھی پوری دنیا ہے یہ ایک تصویر ہے، وہ باطن ہوا جس کے باطن میں اللہ تعالیٰ ہے. یہ دنیا ساری کی ساری کائنات پوری جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو حرکت دینے والی، اس کے اندر کیا چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ وہ اللہ ہے. بل بمعنی انہ ظاہر العالم باطن ہو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر باطن دونوں اللہ تعالیٰ ہے، دنیا ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے. پھر آگے شعر پڑھتے ہیں فہو الکون کلہ وہ الواحد الذی قام کون بکونہ ولذا قلت له يغتذي فوجودي غذاؤه وبه نحن نحتذي. اب اس کیا کرو، آگے تک یہ جا رہے ہیں، پھر ان شعروں کی شرح بھی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے قرآن مجید میں، وجودی غذاؤه. آگے سفر نمبر 273 میں قرآن مجید کی آیت، سورة مریم کی آیت، لأهب لك غلاما زكيا، فرماتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے، اور یعنی کفر کی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن دیکھیں جرات، دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کلمہ دینے کے آئے, اس علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ سیرت تفسیر دیکھیں ذرا, فرماتے ہیں لأحبل کی غلام زکیہ فاجتمعت الموافقة لما قدر الله من غلبة الشهوة وتمني ما بشر الله بها وفرح بمنادات الشاب المليح. یہ ایک موافقت جو اللہ تعالیٰ قدرت میں تھی وہ اب جمع ہوئی, شہوت کی غلبت موجود تھی, کہاں پہ؟ نعوذ باللہ, مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ایک نبی کی ماں کے طاہرہ پاک عظیم عورت متعلق فرماتے ہیں, شہوت غالب ہو گئی اور جو اللہ نے بشارت دی اس کی تمنا اب جا گئی دل میں, اور خوشی سے انہیں دیکھا الشاب البلیح, اس خوبصورت جوان کو, کس کو؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو. فتحرکت الشہوہ, شہوت جا گئی, حرکت میں آ گئی, کما فی الاحتلام, نعوذ باللہ, جیسے کہ احتلام میں منی خارج ہوتی ہے ویسے احتلام ہوا ہے, نعوذ باللہ. فتحرکت الشہوہ کما فی الاحتلام, اگر بعینہ, یعنی جیسے کہ احتلام, احتلام ہی ہوا ہے, تاکہ یہ بات نہ ہو کہ احتلام نہیں ہوا, نہیں, احتلام ہی ہوا ہے, بعینہ, نعوذ باللہ. فاحتلمت, پھر احتلام ہوا, وجرى ماؤها, اور ان کا منی کا پانی خارج ہوا, مع النفخ الى الرحم النقي الطاهر, اس پاک اور صاف رحم میں یہ نفخ چلا گیا, فعلقت وخلق من ماء محقق من مریم وماء متوهم متخیل من نفخ جبریل, تو حقیق. پھر جب پانی بھی خارج ہوا اور جبریل علیہ السلام نے وہ پھونک بھی ماری, تو دونوں چیزیں, اللہ کے کلام کلمۃ اللہ جو پھونکی گئی اور یہ پانی, دونوں ملے. ایک ہے ما محقق بن مریم, جو صحیح پانی ہے, دوسرا خیالی, خیالی پانی تو نہیں تھی, پانی تو نہیں تھا, ایک خیال تھا نعوذ, متوہم, جو جب علیہ السلام سن لے کے آئے ہیں تب خلق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ کلام وہم ہوتی ہے کیا؟ یہاں پر وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو صحیح پانی, دوسرا پانی تھا ہی نہیں, ایک کلمہ تھا, ایک حقیقی تھا اور ایک وہم تھا, نعوذ باللہ. بہرحال جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے متعلق کہ پاک ہیں, پاک ہیں, پاک ہیں, تین مرتبہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور جو پاک عورت ہو جس کے تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرے, خوبصورت مرد کی طرف دیکھیں گی اور شہوت نظر سے دیکھیں گی اور احتلام بھی ہو جائے گا. ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا سورت مریم میں, دوسری آیات دوسری صورتوں میں بھی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ کیسے حمل ٹھہرا ہے. نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور جو مجمل آیتیں تھیں ان کی تفسیر بیان کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. وہ اقیم الصلاۃ, کیسے نماز پڑھے, تفصیل بیان ہوئی ہے. وہ آت الزکات, کیسے زکات دے, تفصیل بیان کی ہے. کیا ایک حدیث میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ کیسے حمل ٹھہرا, نعوذ باللہ, احتلام ہوا, کچھ بھی ہوا؟ صحابہ کرام نے, جو بہترین مفسر ہیں قرآن مجید کی, قرآن مجید کو پڑھا ہے اور بار بار پڑھا, ساری زندگی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے, مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے اور 10 تجاوز نہ کرتے تھے جب تک کہ ہم علم اور عمل دونوں حاصل نہ کر لیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سورۃ بقرہ 8 سالوں میں پڑھی, 8 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی. کیوں؟ تدبر سے, سمجھنے کے ساتھ. کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ معنی بیان کیا ہے کسی تفسیر میں, ایک مرتبہ تو دکھا دے. اور ایک شخص آتا ہے کئی صدیوں کے بعد, اور شخص کتاب کے آغاز میں کہتا ہے مجھے ہے نا پوچھنا کہ یہ سند کیا ہے اس کی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیض ہے. آپ صرف خواب میں آئے, مجھے کتاب دیکھے گئے, یہ کتاب آپ صرف خواب میں دیکھے گئے مجھے. وہ شخص اس کے کتاب مقدمے کیا ہے, فصوص الحکم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب میں جو کچھ انہوں نے فرمائے وہی بیان کروں, ایک لفظ میری طرف سے نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ علم نہ دے کے گئے, اور کئی صدیوں کے بعد ایک صوفی کی طرف آتے ہیں خواب میں آ کے یہ علم آ کے دیتے ہیں, جس میں یہ گستاخی ہو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کی بلکہ یہ گستاخی ان کی والدہ کی طرف بھی چلی جائے. ان للہ وان الیہ راجعون, یہ شیخ اکبر ہے. اور حدیث کی تعریف میں مثال اکثر بیان کر چکا ہوں, مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک محل کی مثال آپ وسلم دیتے ہیں خاتم النبوت کی, جو میں خاتم النبیین ہوں, کہ پورا محل ہے خوبصورت, لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, میں وہ اینٹ ہوں, جب وہ اینٹ لگ جائے گی اس محل میں تو نبوت دروازہ بند ہو جائے گا، وحی مقطع ہو جائے گی. یہ شخص کہتا ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، دیکھیں ذرا. اب باطن معنی کہیں پہ ہے؟ اصل میں اینٹ ہے، دو اینٹیں ہیں، ایک سونے کی اینٹ، ایک چاندی کی اینٹ ہے. جو اینٹ چاندی کی ہے وہ ختم رسالت کی اینٹ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، افضل انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاندی کی اینٹ ہے. اور جو اینٹ دوسری، جو باطن اینٹ ہے، وہ سونے کی اینٹ ہے، وہ خاتم الاولیاء کی ہے، اور میں خاتم الاولیاء ہوں. یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب دے کے گئے ہیں، یہ فرما کے گئے ہیں. بہرحال یہ ظاہر و باطن کے متعلق میں چند مثالیں بیان کی ہیں، اگرچہ بہت ساری مثالیں اس پوری کتاب میں، جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیات کی تحریف کی ہے، غلط باطن جو باطل مفہوم ہے وہ بیان کیا گیا ہے بار بار. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے. میں صرف اتنا کہوں گا، کوئی زیادہ کمنٹ نہیں ہے، ان اللہ ان الیہ راجعون. یہ امت میں مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دور فرما سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو زندہ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ان فتنوں سے ہمیں بچائے، ہمارے اولاد اور ذریت کو بچائے، اور ہر مسلمان کو، مسلمان مرد اور عورت کو، ان کے فتنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد رب العالمین، وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.